السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
میرے محترم بزرگوں، بیچ میں جو خلا ہے اس کو پر کر لیا جائے تاکہ باہر جو حضرات کھڑے ہیں وہ بھی اندر سما سکیں، صفے ملا ملا کر بنا لیں تاکہ گنجائش جتنی بھی زیادہ اندر بن سکے، افراد زیادہ اندر آ جائیں. میرے محترم بزرگوں، اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو یہ قیمتی موقع عطا فرمائے، رمضان المبارک کی سعادتوں سے مالا مال فرمایا، اور رمضان المبارک آئے اور بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک کا آغاز ہوا. پہلا حصہ گزر گیا، دوسرا حصہ گزر گیا، اور تیسرا حصہ بھی اب بالکل اختتام پذیر ہے. اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اتنی زندگی بخشی اور عبادات کے مواقع فراہم فرمائے، دن میں روزے رکھوا لیے، رات میں تراویح پڑھوائی، تلاوت کلام پاک کی توفیق عطا فرمائی، ذکر و اذکار کے مواقع فراہم کیے، زکات، خیرات، صدقات، عطیات، مختلف قسم کی رقوم اپنے راستے میں خرچ کرنے کے اللہ پاک نے ہمیں مختلف عنوانات سے موقع عطا کیے. یقیناً جس انداز سے بھی انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تو یہ اس کی کامیابی ہے کہ اس قیمتی موسم سے، لوٹنے اور سمیٹنے کے موسم بہار سے، وہ جتنا بھی زیادہ سمیٹ لے، جتنا بھی زیادہ کما لے، اتنا ہی زیادہ وہ انسان نفع کا سودا کرنے والا ہے. اس ماہ مبارک کو جہاں اللہ پاک نے ایک طرف دن کے روزوں کے ساتھ اور رات کی تراویح کے ساتھ آراستہ فرمایا، وہیں ایک اہم ترین عبادت جس کو زکات کا فریضہ کہا جاتا ہے، اس فریضے کے ذریعے سے بھی اللہ پاک نے مومن مسلمانوں کو خوب لوٹنے اور سمیٹنے کا موقع عطا فرمایا. اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ پاک کے ہاں اعمال کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس میں بھی انسان کے دل میں جتنا خلوص ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لیے جتنی زیادہ محبت کے ساتھ عبادت انجام دی جائے گی، اتنے ہی زیادہ اس میں اجر و ثواب میں اضافہ کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہر طرح سے نیکیوں میں سبقت لے جانے کی ترغیب دی ہے. فاستبق الخيرات ارے میرے بندو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ. جس طرح دنیا کے میدان میں انسان ایک دوسرے سے آگے نکلتا ہے, دنیا کے میدان میں انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے, اور دنیا کے میدان میں انسان ترقی کے چکر میں ایک دوسرے سے مقابلے بازی کرتا ہے, اللہ پاک نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں تمہاری سبقت لے جانا, تمہارا ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا, یہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. حدیث مبارک کا مضمون ہے جس میں اللہ پاک اپنی عبادت کرنے والے بندوں کے اوپر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ میرے بندے کس طرح میری عبادت کی انجام دہی میں لگے ہوئے ہیں. تو رمضان المبارک کی برکت سے جو بھی وہ افراد کے جن کو اللہ پاک نے دوسری نعمتوں کے ساتھ ساتھ مال و دولت کی نعمت سے بھی نوازا ہے, وہ اگر اس ماہ مبارک میں اس زکات کے فریضے کی ادائیگی کا اہتمام کر لیتے ہیں تو حقیقت میں تو وہ اپنے فریضے سے سبکدوش ہوتے ہیں, لیکن اس قیمتی موقع پر زکات کی فریضے کی ادائیگی کے ذریعے سے ایک فریضے کو ادا کر کے 70 فرضوں کے برابر ثواب حاصل کر لیتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے جہاں کہیں مال کے خرچ کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے اس میں کئی جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, اے ایمان والو خرچ کرو اس مال کو جو ہم نے تم کو دیا ہے. انسان آیا تھا دنیا میں خالی ہاتھ, بغیر لباس کے, بغیر دولت کے, بغیر مکان کے, بالکل خالی ہاتھ آیا. وہی انسان اللہ پاک نے اس کو اتنا مالدار بنایا کہ لکھ پتی کروڑ پتی بنا ڈالا. تو یہ اللہ ہی کا احسان ہوتا ہے کہ وہ اپنے فضل سے جس کو چاہے مالا مال فرما دے. تو اللہ پاک نے یاد دلائی ہے کہ یہ مال اس کو تم اپنی ہنر مندی مت سمجھنا, اپنے علم کی بدولت کمائی نہ سمجھنا, اپنی محنت کا ثمرہ مت سمجھنا. جس طرح سے قارون کو اللہ پاک نے اتنے خزانے دیے کہ جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کے اوپر لادی جاتی تھی, چابیوں کا یہ حال ہے تو خزانوں کا کیا حال ہوگا. لیکن جب اس سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں بھی کچھ خرچ کرو جس نے تم کو یہ مال و دولت دیا, اس نے ٹکا سے جواب دے دیا انما اوتیتہ علی علم. ارے میاں یہ اللہ تعالی نے کہا دیا, یہ تو میری ہنر مندی دانش مندی میرے فن کا کمال ہے کہ میں نے اپنے علم و ہنر کو استعمال کر کے اتنا مال و دولت جمع کیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ تجھ سے پہلے بھی بڑے بڑے متکبر آئے, سرکش آئے, بڑے بڑے دعوے کرنے والے آئے, انجام سب کا خراب ہوا. جس کسی نے سرکشی کی انجام بھیانک ہوا. بڑے جوش و خروش اور بڑے لشکر کے ساتھ نکلا, آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف بڑے لشکر کے سپاہی اور بڑا سج بن کے نکلا. اللہ پاک نے فرما دیا کہ بس اب تیرے زوال کا وقت آ گیا. جب ہماری راہ میں تو ہمارے دیے ہوئے مال کو خرچ نہیں کر سکتا اور اوپر سے سرکشی اور بغاوت کرتا ہے, فخسفنا به وبداره الارض, ہم نے خود اس کو بھی اور اس کے سارے محلات کو, اس کے سارے خزانوں کو, ساری دولت کو اس کے ساتھ ہی زمین میں غرق کر دیا. کہاں گیا وہ علم, کہاں گئی وہ ہنر مندی, کہاں گئی وہ فنکاری کہ جس کی بدولت اس نے یہ سارا مال جمع کیا تھا. اللہ ہی کا دیا ہوا سارا مال ہے, اسی کی دی ہوئی جان ہے, اسی کا دیا ہوا مال ہے. اللہ پاک نے حکم دیا کہ انفقوا مما رزقناکم, جو روزی جو مال ہم نے تم کو عطا کیا اس میں سے کچھ تھوڑا سا ہماری محبت میں, ہماری رضا کے لیے بھی خرچ کر دو. قرآن کریم میں تقریباً 33 مواقع ایسے ہیں جہاں قرآن کریم نے نماز کے احکام کے ساتھ ساتھ زکات کو متصلن بیان فرمایا. اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ, اقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو زکات دیا کرو, نماز قائم کرو زکات دیا کرو. اس فریضے کو نماز کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے بیان کروایا. سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا فاقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو زکات دیا کرو. واقرضوا اللہ قرضا حسنا, اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض دو. وما تقدموا لانفسکم من خیر, جو بھی تم خیر کا کام اپنے لیے آگے بھیجو گے, تجدوہ عند اللہ, اللہ کی ہاں اس کو محفوظ پاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا, آپ نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس سخی ذات کو قرضہ دے کہ جو غنی ہے مستغنی ہے نادار نہیں ہے, کون ایسا مالدار ہے, کون ایسا اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں سے سرشار ہے کہ جو ایسے غنی بادشاہ کو قرضہ دے کہ جو خود مالدار ہے نادار نہیں ہے لیکن وہ بندوں سے قرضہ مانگتا ہے تاکہ کل کو پورا پورا قرضہ کامل مکمل اپنے بندوں کو واپس لوٹا دے. یہ مال بندے کے اللہ پاک نے اجر و ثواب بڑھانے کا ذریعہ بنایا. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا, آپ ان سے اموال زکات وصول کیجئے تو یہ مال زکات ان کو بھی اور ان کے مال کو بھی پاک کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے نفوس کا ان کے نفس کا تزکیہ ہو جائے گا. اور اللہ پاک نے اس مال کے خرچ کرنے پر جو انعام بیان فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى, ان قریب قریب اس آگ کے دہکتے ہوئے انگاروں سے وہ لوگ بچ جائیں گے جو متقی ہیں. الذی یؤتی مالا جو اپنے مال کو خرچ کیا کرتے ہیں راہ خدا میں لٹایا کرتے ہیں, یہ تزکا تاکہ پاکیزگی حاصل کریں. اللہ پاک اس مال کے خرچ کرنے سے انسان کے ذات کے اندر بھی اور اس کے مال کے اندر بھی پاکیزگی عطا فرماتے ہیں. دریا کے کنارے پر مال پڑا ہوا ہے, ساروں کے سارے مال اموال ہلاک ہو گئے, دریا کے نظر ہو گئے, ایک کا مال بچا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی, فرمایا کہ اس کی زکات نے اس کے مال کو بچا لیا. جو مال اس کی زکات دے دی جائے پاکیزہ بھی ہو جاتا ہے بابرکت بھی ہو جاتا ہے. زکات کا معنی ہی پاکیزگی بڑھوتری, کہ اللہ پاک نے مال زکات کو اس سارے کے سارے مال کی پاکیزگی کا ذریعہ بنایا اور ساتھ میں برکت کا ذریعہ بنا دیا کہ اس مال کے اندر اللہ پاک ایسا اضافہ فرماتے ہیں کہ جو دیکھنے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن وہ مال جو عام طور پہ کم مقدار میں دکھائی دے رہا ہے سالہ سال تک موجود ہے, چلتا چلا جا رہا ہے, نہ گھٹتا ہے نہ خدا نہ خواستہ کسی نقصان کا شکار ہوتا ہے. اس مال کے خرچ کرنے سے غرض اللہ پاک نے جو بیان کروائی وہ وہی ہے جس طرح انسان اپنے جسم و جان کے ذریعے سے, اپنی زبان کے ذریعے سے, اپنی بدنی عبادات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. عبادات بدنی اور عبادت قولیہ کہ اپنے پورے بدن کو عبادت میں لگا دے, حج کی عبادت ہے, روزے کی عبادت ہے, نماز کی عبادت ہے, اس لیے بندے کا بدن وہ محنت کرتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے لگتا ہے. اور عبادت قولیہ کلمہ توحید کا اقرار, تسبیحات, درود شریف, استغفار اور شکر کے کلمات, مختلف دعائیہ کلمات, زبان سے بندہ جو بھی عبادت انجام دے یہ قولی عبادت. ایک تیسری عبادت ہے عبادت مالیہ کہ انسان کو جو اللہ پاک نے مال عطا فرمایا اس مال کے ذریعے سے بھی وہ لٹا کر اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کر لیتا ہے. تو جس طرح وہ جسم و جان کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرتا ہے مال کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے, اپنے زبان اور اقوال طیبہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ شب معراج میں عرش اعظم پر پہنچنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب ذوالجلال میں جو پاکیزہ کلمات پیش کیے سب سے پہلے التحیات للہ والصلوات والطیبات, تمام کی تمام جانی جس کے اندر سر سے لے کر پاؤں تک انسان جو بھی عبادت انجام دے, تمام کی تمام جانی مالی اور بدنی عبادت اللہ کے لیے پیش کرتا ہوں. قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین, آپ کہہ دیجئے میری نماز, میرا روزہ, میرا حج, میری زکات, میرے مالی خدمات سارے کے سارے, حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا, سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو اس مال کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتا ہے. اور اس مال کے ذریعے سے دوسرا مفاد یہ مل جاتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرتا ہے. خود کو تو اللہ پاک نے مالدار بنایا, غریبوں اور ناداروں کو یہ زکات کا مال دے کر انہیں بھی مالدار بنا دیتا ہے, ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور تیسرا فائدہ اس کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ یہ بخیل نہیں رہتا, سخی بن جاتا ہے. وہ انسان جو سخی ہو, اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخی انسان
اللہ تعالیٰ سے قریب، جنت سے قریب، مخلوق خدا سے قریب، جہنم سے دور،
دور،
بخیل انسان اللہ سے دور، جنت سے دور، مخلوق خدا سے دور، جہنم سے قریب،
قریب۔
تو یہ سخاوت اور بخل اللہ سے قریب کرنے والی، اللہ سے دور کرنے والی صفات،
صفات، صفات۔
اور اللہ پاک نے اس مال کو دے کر خرچ کرنے والوں کے لیے انعامات کے وعدے فرما دیے اور فرمایا کہ مال ہمارے پاس تمہارا محفوظ ہے، ذخیرہ ہم نے کر لیا۔ فکر نہ کرنا کہ یہ مال ختم ہو گیا، گھٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راہ خدا میں ایک کھجور کو خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت میں اس کو پالتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر کے اندر گھوڑے کا بچہ جو پیدا ہوا ہو اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کی نشو نما کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی پرورش کر کے اس کو بڑا کرتا ہے، اس سے زیادہ محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اپنے راستے میں خرچ کی ہوئی کھجور کے دانے کو رحمت و شفقت کے ہاتھ کے اندر اس کو پروان چڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن بندے کو بہت پہاڑ کے برابر بنا کر وہ کھجور کا دانا واپس لوٹا دیا جائے گا۔ وہ ذات شکور ذات ہے، قدردان ہے، بندہ تھوڑی سی بھی اس کے لیے عبادت کرے، جانی ہو، بدنی ہو، مالی ہو، ہر طرح کی عبادت کو اللہ پاک قبول منظور فرما لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سخاوت کے مظاہرے فرمائے، اپنے امتیوں کو بھی سخاوت کے درس سکھائے۔ فرمایا کہ اگر جبل احد کے برابر میرے پاس سونا آ جائے، جبل احد جن حضرات کو اللہ پاک نے حرمین شریفین کی سعادت نصیب فرمائی ہے، کوئی مختصر پہاڑی نہیں، لمبا چوڑا اور بہت بلند و بالا پھیلا ہوا وہ عظیم الشان پہاڑ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق اور حضور کا محبوب پہاڑ ہے۔ آپ ایک دن جب اس پر تشریف لے گئے خوشی سے جھومنے لگا، آپ نے فرمایا احد ٹھہر جاؤ، اس وقت تم پر ایک نبی، دو صدیق اور دو شہدا موجود ہیں، ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہدا اس وقت تم پر موجود ہیں۔ فرمایا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ لایا جائے گا میدان محشر کے اندر اور یہ سیڑھی بنایا جائے گا جنت کی طرف
کی طرف۔
تو غرض یہ کہ احد پہاڑ کی مثال آپ جا بجا بارہا دیا کرتے۔ فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی دولت آ جائے، سونے کے انبار آ جائے، تین راتیں گزرنے نہیں پائیں گی اس سے پہلے میں وہ سارا خزینہ، سارا کا سارا انبار، سونے کا ڈھیر خرچ کر کے فارغ ہو جاؤں گا، صرف اتنا اپنے لیے بچاؤں گا جس سے اپنے قرض اتار دوں۔ اور یہ کوئی کہنے کی بات نہیں تھی، آپ کے پاس مال آتا تھا، ایک طرف سے آیا دوسری طرف خرچ کر کے فارغ کر دیا۔ روزانہ صبح اللہ کی طرف سے دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک فرشتہ سخاوت کرنے والوں کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم اعطی منفقا بدلا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا فرمائیے۔ دوسرا فرشتہ بخیل کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ مال کو روک روک کے جمع کر کے رکھنے والے کے مال کو ہلاک کر دیجیے۔ سخاوت کرنے والا بھلے ایک روپیہ خرچ کرے، بھلے ایک لاکھ خرچ کرے، بھلے ایک کروڑ خرچ کرے، اس کو فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، وہ فرشتے جو اللہ کے حکم سے روزانہ صبح زمین پر اترتے ہیں۔ اے اللہ خرچ کرنے والے کے مال کے اندر اس کو نعم البدل عطا فرمائیے۔ اور جو رقم کو جوڑ جوڑ کے اللہ بھی جمع مال وعدتا، مال جمع کر کے گنتا رہتا ہے، آج دس ہو گئے، آج بیس ہو گئے، آج سو ہو گئے، فرمایا کہ مال جمع کر کے گننا، یہاں تو جمع کر رہے ہو لیکن یہی مال اس آگ میں لے جائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی اس آگ میں لے جانے کا سبب بنے گا جس کو اللہ نے جلایا، التی تطلع علی الافئدہ، تو جسم پر لگنے کے ساتھ دل کی گہرائیوں تک جا پہنچتی ہے، انہا علیہم مؤصدہ، اس آگ کو ان مال کے بخیلوں کے اوپر پورا احاطہ کر دیا جائے گا، فی عمد ممددہ، آگ کے ستون بنائے جائیں گے، اس کے بیچوں بیچ بخیلوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، جو مال جمع مال وعددا، گننے میں لگے ہوئے دو لاکھ ہو گئے، دو لاکھ ہو گئے، چار لاکھ ہو گئے، جمع کر کر کے گن رہے ہیں لیکن راہ خدا میں دینے کا نام نہیں لیتے۔ تو دینے والے کے لیے فرشتوں کی دعائیں، اے اللہ آتی منفقا بدلا، خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا فرما۔ اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک روک کے رکھنے والے کے مال کو ہلاک و برباد کر دے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جہاں کہیں اللہ نے مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں تم مال کو خرچ کرو تو گنتی مت کیا کرو، گن گن کے خرچ کرو گی اللہ تعالیٰ بھی گن گن کے دے گا، دنیا میں بھی تمہارا حساب محدود رکھے گا، آخرت میں بھی گنتی کرے گا، شمار کروائے گا، اتنے اتنے دیے تھے، کہاں کہاں کیے، کیا کیے، لیکن جہاں صحیح مصرف آ جائے وہاں پھر گنے بغیر اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو آنکھ بند کر کے، اللہ تعالیٰ بھی تم کو آنکھ بند کر کے عطا فرمائیں گے۔ حدیث مبارک میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے بشارت سنوائی کہ میرے بندوں کو آپ بتا دیجئے یا ابن آدم انفق علیک، اے میرے بندے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، تو اپنے مال کو آگے نکال، خرچ کر جیب سے، مولا دے گا غیب سے۔ تو بندہ جب خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا۔ تو یہ مال جو انسان کو اللہ پاک ہی نے عطا فرمایا، اس مال کو اللہ پاک نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا حکم بھی دیا، فرمایا کہ میں عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تم اپنے پاس رکھو گے، استعمال میں لاؤ گے، ذخیرے کرو گے، ینفد فنا ہو جائے گا، وما عند اللہ جو کچھ اللہ کے یہاں ذخیرہ کر دو گے وہ باقی رہنے والا ہے، سدا بہار ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ایک بکری ذبح ہوئی، آپ تشریف لائے، بعد میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بکری کا کیا کچھ ہوا، فرمایا کہ ساری بکری تو تقسیم ہوا کر ختم ہو گئی، آپ کے لیے صرف بکری کی ایک دستی بچائی ہے جو آپ کو بہت پسند ہے، فرمایا کہ جو ساری تقسیم ہو گئی وہ بند بٹا کر ختم نہیں ہوئی، اصل میں تو وہ باقی رہ گئی، ہم جو کھائیں گے وہ ختم ہو جائے گا، ہم تو خود کھا لیں گے۔ فرمایا کہ ابن آدم کا مال وہ ہے جو اس نے پہن لیا، جو اس نے کھا لیا، جو اس نے استعمال کر لیا، یہ اس کا اپنا مال تھا جو دنیا میں اس نے استعمال کر کے ختم کر دیا، باقی تو وہ رسا کا ہے جو پیچھے چھوڑ کر جائے گا۔ ہاں جو مال اس نے راہ خدا میں خرچ کر دیا وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا۔ تو اللہ پاک نے ایک نصاب بتا دیا کہ جو میرا بندہ اس نصاب تک پہنچ جائے، شروع دور کے اندر 20 دینار سونے کے اور 200 درہم چاندی کے، ایک دینار 10 درہم کے برابر ہوتا تھا، دینار ہوتا تھا سونے کا، درہم ہوتے تھے چاندی کے، 10 درہم اور 1 دینار یہ قیمت کے اندر دونوں برابر ہوتے تھے۔ اس لحاظ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معیار مقرر کیا گیا وہ یہی تھا کہ جس کسی کے پاس 20 دینار سونا ہو یا 200 درہم چاندی ہو یہ مالدار ہے۔ اب اس کو اپنے اس مال میں سے 2.5% نکالنا ہے، ہر 40 درہم میں سے 1 درہم نکالنا ہے، کوئی بڑی رقم اللہ پاک نے فرض نہیں کی۔ 100 درہم اگر دیے اس میں سے صرف 2.5 درہم مانگے، باقی 97.5 درہم تم اپنے پاس رکھو، وہ مال تمہارا پاک و صاف ہو گیا، خیر و برکت کا باعث بن گیا۔ تو ایک نصاب بیان فرما دیا، مرور زمانے کے ساتھ سونے چاندی کی قیمتوں میں تفاوت آ گیا، فرق آ گیا، چاندی کی قیمت نیچے رہ گئی، سونے کی قیمت آسمانوں تک چلی گئی، لیکن معیار وہی رہا، مقدار وہی رہی۔ اس زمانے کے اندر جس کسی انسان کے پاس چاندی کی قیمت کے برابر اگر رقم موجود ہو چکی، اب کرنسی کا دور چل رہا ہے، آج کل کے زمانے میں تقریباً 38,000-40,000 کے لگ بھگ 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے، جس کسی مومن مسلمان کے پاس اپنی ضروریات کے علاوہ گھر بار استعمال چیزیں ہیں، کار ہو گئی، دکان ہو گئی، چیزیں ہو گئی، اپنے گھروں میں سامان ہو گئی، ان تمام چیزوں کے علاوہ قرض وغیرہ نکالنے کے بعد اگر کسی مومن مسلمان کے پاس تقریباً 40,000 روپے کے لگ بھگ رقم ہو اور اس کے بعد ایک سال گزر جائے، ایسا انسان شریعت کی روح میں مالدار ہے۔ اس کے اوپر سال پورا ہونے پر زکات بھی فرض ہوتی ہے، عید کے موقع پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہوتا ہے، بقرعید کے موقع پر قربانی بھی واجب ہوتی ہے، اور اس مالدار کے جو معیار بیان کیا اس سے جو نیچے نیچے ہے، آمدن ہے 20-25-30,000 تنخواہ ہے لیکن آتی ہر مہینے خرچ ہو جاتی ہے، جمع جوڑ نہیں ہو پاتی، یہ انسان شریعت کی روح سے غریب ہے۔ اس آدمی کے پاس 40,000 کے لگ بھگ رقم جمع جوڑ نہ ہو، اس سے نیچے کا مالک ہو، وہ مستحق زکات انسان اپنے رشتہ داروں میں دے سکتا ہے، عزیز و اقارب میں دے سکتا ہے، البتہ اپنے اصل کو اور نسل کو نہیں دے سکتا، اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتا، اپنی آل اولاد کو نہیں دے سکتا, سید خاندان کے معزز افراد کو نہیں دے سکتا. زکات یہ مال کا میل کو چین ہے. فرمایا کہ ہمارے خاندان کے افراد مال کا میل لینے کے حقدار نہیں. ان کو اگر تمہیں دینا ہے پاکیزہ عطیات دو, تحفے تحائف دو, ہدیے دو, تحادو تحابو, ایک دوسرے کا ہدیہ دیا کرو, محبتیں بڑھتی ہیں. ہدیے کا درس آپ نے دیا, آپس میں محبت کے اظہار کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق ایک دوسرے کو ہدیے دو, تحفے دو, لین دین کے معاملے جاری رکھو. اس سے ایک دوسرے کی مدد بھی ہوتی ہے, معاونت بھی ہوتی ہے, ساتھ میں محبت کے ثبوت بھی دیے جاتے ہیں, محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے. تو اس کسی کو اللہ پاک نے مالدار بنایا, وہ مالدار اپنے تمام مال کا حساب لگا کر جتنے قرضے ہیں سارے قرضے نکال کر جو اس کے ذمہ چیزیں تھی نکالنے کے بعد جو رقم بچتی ہے اس بقیہ رقم کے اوپر 2% کے حساب سے زکات دینی ضروری ہے. اور اگر اس ماہ مبارک میں دے دیں تو نو نور و نالا نور سونے پہ سہاگا کہ ایک زکات کے فریضے سے 70 فریضوں کے برابر ثواب پا لیا جاتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ مالدار تو بہت ہے لیکن مال خرچ کرتے ہوئے دم نکلتا ہے, ایسوں کے لیے بڑی خطرناک وعید بیان کی. اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا دیا کہ جو لوگ صاحب نصاب تھے, مالدار تھے, لیکن زکات ادا نہیں کی, قیامت کے دن ان کا یہی سارا مال لایا جائے گا خطرناک اجدہی کی شکل میں, لا کر ان کے گلے کا توک بنا دیا جائے گا. وہ اتنا زہریلا سانپ اور اجدہا ہوگا کہ اس کے زہر کی انتہا کی وجہ سے اس کے سر کے بال اڑے ہوئے ہوں گے اور اس کی دونوں آنکھوں پر سفید داغ ہوں گے. یہ غصے میں بپھرا ہوا اس کے گلے میں جب لپیٹا جائے گا اس انسان کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کے چیرے گا اور کہے گا, ہاں لو سنو, میں ہی تمہارا مال ہوں, میں ہی تمہارا خزانہ ہوں جس کو تم نے سنبھال سنبھال کے بچا بچا کے رکھا تھا, آج میرا تم سے صاف کپڑا ہے. اس کو چیرے گا اور عذاب دینا شروع کر دے گا, ڈسنا شروع کر دے گا. قرآن کریم اللہ پاک نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله, وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو ذخیرے کر کے رکھتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے تو وہ یاد رکھے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, جس دن ان کو جلایا جائے گا آگ میں جہنم کی. یحمى علیہم, ان کے اندر یہ سارے سونے چاندی اور ان کے ذخائر کو تپایا جائے گا اور اس کے بعد ان کے چہروں کو, پیٹوں کو, ان کے جسموں کو داغا جائے گا, اسی سے اس کو سیکا جائے گا, کہا جائے گا ہذا ما کنتم لانفسکم, یہی وہ خزانے ہیں جو تم نے اپنے لیے جمع کیے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون, اپنے خزانوں کے مزے چکھو. تو خرچ کرنے والوں کے لیے انعامات, خرچ نہ کرنے والوں کے لیے سخت ترین وعیدیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راہ خدا میں خرچ کرنا چاہے زکات کی شکل میں ہو, چاہے صدقے کی شکل میں ہو, اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرتا ہے. بے شک بے شک صدقہ اور خیرات رب ذوالجلال کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور برے خاتمے سے انسان کو بچاتا ہے. صدقہ خیرات کرنے والے ان کو حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے, رب ذوالجلال کے غضب سے محفوظ اور مامون رہتے ہیں. فرمایا کہ صدقہ کبھی بھی مال کو گھٹاتا نہیں, مال کے اندر بڑھوتری آتی ہے, ترقی ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راستے میں جہاں اس ماہ مبارک میں اس نے دوسری عبادات انجام دینے کی توفیق ہمیں بخشی, وہیں جو مالدار حضرات ہیں اگر ان کی گنجائش ہو اس وقت زکات دینے کی, انہیں چاہیے دل کھول کے زکات نکالیں تاکہ غربا بھی عید کی خوشیوں کی تیاریاں کر لیں. مصارف انسان کے اپنے خاندان میں, رشتہ داروں میں, عزیز اور اقارب میں جو غریب غربا ہیں, جو بیوہ ہیں, یتیم بچے ہیں, جہاں ضرورت مند افراد ہوں ان میں خرچ کیا جائے تو ڈبل ثواب ملتا ہے, زکات کی ادائیگی کا بھی اور ساتھ میں حسن سلوک کا بھی, رشتہ داری کے نبھانے کا. مصرف نہ ملے مدارس اسلامیہ کے طلبہ بہترین مصرف ہیں, اور ان میں بھی خرچ کرنے میں ڈبل ثواب ملتا ہے کہ ایک طرف تو زکات ادا کر دی, دوسری طرف دین کی اشاعت میں حصہ لے لیا کہ اس پیسے سے جو بھی طالب علم میں دین حاصل کر کے دین کی خدمت کرے گا تو انسان کا سب سے جاریہ میں حصہ ہو گیا. حضرت والد ماجد نے بھی یہ خدمت اپنے ذمہ لی ہوئی تھی. کئی بیوائیں, کئی ضرورت مند خاندان, گھرانے ابا کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, وابستہ تھے, مہینے کے راشن ان کو ڈلوایا کرتے تھے اور عید بقرعید کے موقع پر ان کے لیے پوری خوشیوں کے سامان مہیا کیا کرتے تھے. آپ کے جو احباب تھے, احباب میں سے مختلف احباب اپنے اپنے وقتوں میں ابا کے ساتھ دست تعاون دراز کیا کرتے تھے اور پھر سال بھر ابا کا یہ سلسلہ تھا کہ مختلف خاندانوں کے راشن باقاعدہ بنوا کر پہنچائے جا رہے ہیں ہر ایک کی تاریخ مقرر ہے کہ آج فلانے کو راشن دینا ہے، آج فلانے کا انتظام کرنا ہے۔ بہت سی ضرورت مند خواتین کو سلائی مشینیں لے کر دیا کرتے تھے، بہت سی کو جو ضرورت کی چیزیں ہوا کرتی تھی وہ دیا کرتے تھے۔ وہ جذبہ تھا کہ جب دنیا سے تشریف لے گئے، کئی ایک خواتین رو رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی کہ حضرت تو ہمارے سرپرست تھے، ہماری رہبری اور رہنمائیاں کرتے تھے۔ بعد میں ظاہر ہے کہ وہ سامان نہ رہے، حضرت کی بات کچھ اور تھی، ہم جس حد تک نبھا سکتے ہیں نبھا رہے ہیں، لیکن اس وسیع پیمانے پر نبھانا ہمارے بس کی بات نہ رہا۔ اب بھی جتنے گھرانوں کو نبھانا ہمارے بس میں، الحمدللہ وہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ کچھ بیوائیں ہیں، کچھ ضرورت مند ہیں، جن کے اندر خاموشی کے ساتھ یہ تعاون کا سلسلہ جاری اور ساری۔ اسی طریقے سے ہمارے جو انجمن ہے، اس انجمن کے اندر بھی ایک بہترین شعبہ ہے، شعبہ امداد مستحقین۔ یہ حضرات بھی سال بسال آپ حضرات سے آپ کی یہ زکات کی رقم، فطرے کی رقم اور چرم قربانی کی وصولی لے کر اس کی فروخت کر کے اس کے بعد اس کی قیمت ضرورت مند خواتین تک، بیواؤں تک، غریب گھرانوں تک وہ ذمہ داری کے ساتھ یہ امانت کو پہنچایا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک میں ہمیں خوب بڑھ چڑھ کے عبادات کے اندر حصے لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کسی کو اللہ پاک نے مال دیا اپنا ایمان بنا لینا چاہیے، آتی منفقا بدلا، یہ پکا فیصلہ ہے کہ جو خرچ کرتا ہے خرچ کرے گا جیب سے، مولا دے گا غیب سے۔ ہمارے ایک استاد محترم ہیں، اس زمانے کے اندر وہ بالکل حاتم تائی ابا جان کو میں ان کی باتیں بتایا کرتا تھا، کبھی کبھی وہ ہم استادوں میں سے بعض استادوں کو لے جاتے ہیں، ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ پاک نے اتنی دولت کی نعمتیں دی ہیں کہ ایک ایک وقت میں لاکھوں روپے لٹا دیتے ہیں۔ مختلف اساتذہ کو مختلف انداز سے، کبھی کسی انداز سے، کبھی کسی انداز سے، کبھی کسی انداز سے ان کے تعاون بھی فرماتے ہیں اور ان کے اوپر دولت کی فراوانی کرتے ہیں۔ خود ان کا بیان فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ میں جب رقم خرچ کرتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ رقم میں دوبارہ جمع کرنے کی کوشش کروں، اللہ پاک غیب سے وہاں سے بھیجتے ہیں جہاں سے میرا تصور نہیں ہوتا۔ مدینہ طیبہ کے اندر ایک دن شور برپا ہوا، ازواج مطہرات حیران ہوئی کہ آج شور کس قسم کا برپا ہے، وہاں شور مچا ہوا، ایک ہلا گلا ہے۔ ازواج مطہرات میں چمک ہوئی ہوئی پوچھوایا کہ باہر کیا سلسلہ ہے، مدینہ میں شور برپا ہے۔ بتایا گیا حضرت عبدالرحمن ابن عوف کا ایک تجارتی قافلہ شام سے آیا ہے جو 700 اونٹوں کے اوپر مشتمل ہے۔ تجارتی قافلہ 700 اونٹوں پر مشتمل شام سے تجارت کا مال لے کر مدینہ طیبہ کی سرزمین پر آیا ہے، ایک ادھم مچا ہوا ہے۔ امہات المؤمنین کو جب یہ اطلاع ملی کہ قافلہ آیا ہوا ہے، حضرت عبدالرحمن ابن عوف جو بہت بڑے مالدار انسان تھے، پتہ چل گیا کہ اچھا اچھی بات ہے، خیر کی بات ہے کہ مال و دولت کے انبار آئے ہیں، تجارتی قافلہ آیا، لیکن لانے والے کی نیت کا اندازہ کسی کو نہ تھا۔ لوگ تو حیران تھے کہ انبار کے انبار 700 اور مال تجارت سے لے کھڑے ہیں۔ جب حضرت عبدالرحمن ابن عوف آئے اس مال کو لٹانا شروع کیا راہ خدا میں، شام گزرنے سے پہلے 700 اور ساز و سامان کے راہ خدا میں لٹا کر مدینہ والوں کو مالدار بنا چکے تھے۔ وہ لوگ تھے جن کو اللہ پاک نے دریا دل اور سخاوت والے دل دیے تھے، سخاوت والے ہاتھ دیے تھے، وہ مال لٹا کر آخرت میں محفوظ کر گئے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہم میں سے بھی جس کسی کو اللہ پاک نے مال دیا ہو اس مال کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے، دنیا میں نہیں آخرت میں۔ اپنی ضروریات بچا کے رکھے، اپنے حساب کتاب نظام الاوقات بنا کے چلے طریقے سے، غور و فکر سے، تدبر سے۔ ایک موقع پر جنگل میں ایک شخص چلا جا رہا تھا، آواز آئی بادل سے، فلاں ابن فلاں کے باغ پہ جا کے برس پڑ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ نے غصے کو نقل کیا، اس آدمی کو تعجب ہوا، اس بادل کے پیچھے پیچھے ہو لیا تیز 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 جاتے جاتے ایک بیابان کے اندر ایک باغیچے کے برابر میں ایک گھاٹ تھا، اس کے اوپر بادل برسنا شروع ہوا، برستے برستے پورا تالاب بن گیا۔ اس کے بعد مالک آیا، آرام سے تالاب سے اپنے باغ کو سیراب کر رہا ہے، یہ بڑا متعجب ہوا۔ اس باغ کے مالک سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کون سا ایسا خاص عمل ہے، یہ بادل بہت دور سے آسمان کی پکار سن کر تمہارا نام یہی ہے؟ کہا کہ ہاں، تمہیں میرا نام کیسے پتا چلا؟ کہا آسمان سے میں نے سنا تھا۔ اس کے بعد کہا کہ تمہارا نام لے کر کہا گیا کہ فلاں ابن فلاں کے باغ کو سیراب کرو، یہ بادل کا ٹکڑا چل کر آیا، میں اس کے پیچھے کرتے کرتے تمہارے یہاں تک پہنچا ہوں، کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہارے یہ خصوصی معاملات؟ کہا کہ یہ میری باغ کی پیداوار ہے، محنت کرتا ہوں، جب پیداوار آ جاتی ہے اس کے تین حصے کر لیتا ہوں، ایک حصہ اللہ کی راہ میں ضرورت مندوں پر لٹاتا ہوں، ایک حصہ اپنی ضروریات کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ دوبارہ اس کے بیج بونے کے لیے محفوظ کر لیتا ہوں، پھر دوبارہ اسے میں غلہ ڈالتا ہوں اور اس بیج بو کر دوبارہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہوں۔ کہا کہ یہی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انداز زندگی، طریقے سے گزارو، کرو، رائے خدا میں بھی خرچ کرو، اپنے بال بچوں پر بھی پوری طرح خرچ کرو. فرمایا کہ اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا بھی بہترین صدقہ ہے، بہترین عطیہ ہے. اللہ کے دوستوں پر خرچ کرنا بہترین عطیہ ہے. اپنے اسلامی بھائیوں پر خرچ کرنا بہترین صدقہ ہے. اہل ایمان کے ساتھ تعلق کے نبھانے کے لیے خرچ کرنا بہترین عطیہ ہے. فرمایا کہ ہدیہ اور تحفے یہ سارے کے سارے جہاں دنیاوی سلوک کے نبھاؤ کا سبب ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کے ذخیرے بن جاتے ہیں. ایک دوسرے کو ہدیے دیے جائیں، تحفے تحائف دیے جائیں، پیار محبت کی فضا قائم کی جائے، سخاوت کا مظاہرہ کیا جائے تاکہ اللہ کا قرب ملے، جنت کا قرب ملے، مخلوق کا قرب ملے، جہنم سے دوری ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دل کھول کے ہم سب کو سخاوت کے مظاہرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ماہ مبارک کے اندر جو اعمال ہم سے ہوئے اللہ پاک ان کو بھی قبول فرمائے. مزید جو زمانہ باقی رہ گیا اس کے اندر ایک عبادت جو صدقۃ الفطر کی ہے، وہ عبادت بھی اللہ پاک دل کھول کے ہمیں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اس سال بھی صدقۃ الفطر کی رقم 80 روپے ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم مالدار ہوں یا غریب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار جب صدقۃ الفطر دیتا ہے تو اس کے مال کی پاکیزگی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور غریب آدمی اگر صدقۃ الفطر نکالے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جاتا ہے. فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھ رکھ کر اس میں کبھی کبھار زبان چل پڑی بےہودہ باتوں میں، روزے میں کچھ کمی کوتاہی ہو گئی، کوئی کمی کوتاہی چوک ہو گئی، تو یہ تلافی بن جاتا ہے. صدقۃ الفطر اس تمام کوتاہیوں کا تلافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو ہر شخص کو چاہیے کہ عید کے دن سے پہلے پہلے رمضان میں دے دے گا، کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا. نہ دے سکے تو عید کے دن تو عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے. اور عید کی نماز سے آنے سے پہلے پہلے جو سنت عمل ہے اس میں یہ کہ انسان صبح سویرے نہائے دھوئے، صاف ستھرا ہو، مسواک کا استعمال کرے، گھر سے نکلنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز استعمال کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور وغیرہ استعمال فرما کر عید کی نماز کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. نہا دھو کر، صاف ستھرا ہو کر، نیا لباس ہو تو نیا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر ایک راستے سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کلمات کہتا ہوا عید گاہ کی طرف آ جائے. عید کی نماز پڑھ کر بخشا بخشایا ہو کر دوسرے راستے سے اپنے گھر کی طرف چلا جائے. اللہ تبارک و تعالی یہ خوشی کا موقع بھی ہم سب کو خوشیوں کے ساتھ نوازے، اور تمام کے تمام وہ مراحل جو اللہ پاک نے ہمیں نوازنے کے لیے رکھے اللہ پاک بھرپور طریقے سے ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آج انشاءاللہ ختم قرآن کا سلسلہ ہے، اور عید کے موقع پر بھی آپ حضرات تشریف لاتے ہیں تو بہت سارے حضرات گاڑیوں میں موٹر سائیکلوں پر آتے ہیں. ان حضرات سے درخواست ہے کہ مجمع چونکہ کثیر ہوتے ہیں تو برائے مہربانی آج ختم قرآن کے موقع پر بھی اور عید کے موقع پر بھی اپنی گاڑیاں مسجد کے احاطے سے ذرا قدر فاصلے پر پارک کر لیں تاکہ مجمع زیادہ ہو، اگر باہر صفحے بنانے کی نوبت آئے تو نمازی حضرات کو مشکلات کا سامنا نہ ہو. آج ختم قرآن کے موقع پر جہاں آپ حضرات تشریف لاتے ہیں وہیں خواتین کے لیے بھی اہتمام کیا جاتا ہے. یہیں قبلے کی طرف وفا اور لان کے اندر خواتین کے لیے باپردہ اہتمام ہوتا ہے. دعا کے اندر شرکت کے لیے خواتین آنا چاہیں تو یہاں پر تشریف لا سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم رہے، مہربانی رہے. بجلی جو آج صبح سے گئی ہوئی ہے اللہ کرے کہ بجلی بھی وقت پر آ جائے. مسلمان تیاری کے لیے بیتاب تھے، جمعت الوداع ہے، لیکن نہ جانے کس وجہ سے ایک بہت بڑے علاقے کی بجلی غائب ہے. موٹر اگر نہیں چلی پانی ختم ہے تو ختم، اس طرح نہیں ہوئی تو اس طرح نہیں ہو سکی. لیکن اللہ پاک ہمارے حکام کو بھی ذمہ داروں کو بھی اچھی توفیق عطا فرمائے کہ نازک موقع پر وہ کم از کم مسلمانوں کو خوشیاں فراہم کرنے والے بن جائیں. اللہ تبارک و تعالی رات کا موقع بھی ہمارے لیے ایسا بنا دے، بارش بھی برس رہی ہے، اللہ کرے کہ موسم اچھا رہے، پیارا رہے، کہ اس پیارے موسم میں ہمارے ختم قرآن کا مرحلہ بھی رہے. عید کے موقع پر بھی اللہ کا فضل و کرم شامل حال رہے. زندگی کے ہر ہر لمحے میں اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ رہے، اسی کے رحمت کے سائے میں ہم خوشحال زندگی بسر کر کے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر کے اللہ کے ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو اپنا بلانے. دعا کر لیجیے مختصر سے چونکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. الہ العالمین ہم آپ کے بندے ہیں، بہت ہی کمزور ہیں، آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے زندگی بخشی، یقین کی مواقع عطا فرمایا. اے الہ العالمین یہ رمضان المبارک آیا بھی اور چلا بھی گیا، ہم اس کے حق ادا نہ کر سکے. اے الہ العالمین ہم آپ کی عبادت کا بھی حق ادا نہ کر سکے. اے اللہ جس طرح یہ ماہ مبارک آپ نے عطا فرمایا اس کے تمام فضائل اور برکات بھی بلا استحقاق ہم سب کو عطا فرما دیجیے. اپنی بارگاہ کے شایہ نشان اس کے تمام فضائل اور برکات سے ہم سب کو نواز دیجیے. اے ارحم الراحمین رحمت کی بارشیں برسنی شروع ہوئی ہیں، اپنی ان بارشوں کو رحمت کا سلسلہ بنا دیجیے. ہمارے امت کو اور پوری قوم کو سیرابی نصیب فرمائیے، رحمتوں کے معاملات فرمائیے، امت کو بخشا بخشایا فرما دیجیے، اپنی رضا نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین ہم سب کو ایک اور نیک بنا کر اس ماہ مبارک کے ساتھ پاکیزہ زندگی نصیب فرما دیجیے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.